بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے. سحر عالمی نیٹورک کی ٹیم کے ہمراہ آپ کا پروگرام راہ نجات لے کے حاضر خدمت ہے. میں آپ کو اپنی طرف سے اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود ٹیم کی جانب سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کئی ہفتوں سے اور کئی پروگراموں میں یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کا صحیح تصور کیا ہے اسلام میں، اور انسان کا حقیقی جو روپ ہے اس کا، اس کی حقیقی شناخت جو ہے وہ اسلام اور دوسرے ادیان میں کیا ہے. اور اس پر کئی یہاں مہمانوں نے روشنی ڈالی اس موضوع پہ اور گفتگو کی. اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اسی پہ گفتگو کی تھی کہ دوسرے ادیان اور اسلام میں انسان کا حقیقی تصور کیا ہے، اور یہ موضوع کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا تھا. آج جو ہم نے موضوع انتخاب کیا ہے آپ ناظرین کے لیے، وہ ہے یہ کہ انسان کامل کا جو تصور ہے وہ اسلام کی نظر میں کیا ہے. اسلام کے نقطہ نظر میں ہم دیکھیں گے آج کہ انسان کامل کسے کہتے ہیں اور انسان کامل کسے کہا جاتا ہے. تو اس پروگرام کا آغاز ہم باقاعدہ کریں گے، لیکن اس مختصر سے وقفے کے بعد. موضوع جو ہم نے انتخاب کیا ہے آپ کے لیے آج، وہ ہے انسان کامل اسلام کی نقطۂ نگاہ میں، کہ انسان کامل کسے کہتے ہیں. اور آج بھی ہم نے اپنے اس اسٹوڈیو میں بلایا ہے اور دعوت دی ہے آپ کے حرد العزیز جو محقق ہے اور اسلامیات کے ماہر مانے جاتے ہیں، سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ، جن کا تعلق سرزمین پاکستان سے ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی قبلہ، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
میں بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی اس ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور ایک دفعہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں سحر عالمی نیٹورک کی جو ہے شکریہ گزار رہوں کہ جنہوں نے ایک بار پھر جو ہے خدمت کا موقع دیا ہے انشاءاللہ کہ میں آپ کی اور جو ہے تمام برادران کی خدمت میں حاضر ہو سکوں.
بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں آپ ہمارے ان بہترین ناظرین کے لیے اپنا یہ قیمتی وقت رکھا ہے آپ نے. تو میں بنا کسی تمہید کے سیدھے موضوع پہ آتا ہوں، اور جو میرے ذہن میں سوال ابھر رہا ہے انسان کامل کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ مقدمے کے طور پہ آپ انسان کی ترکیب یا انسان کی حقیقت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو، تاکہ جو ناظرین کئی ہفتوں سے ہمارے ساتھ نہیں تھے ان کے لیے بھی یہ ایک رابطہ ہو کہ وہ اس پروگرام اور اس موضوع کی حقیقت کو سمجھ سکیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند تبارک و تعالیٰ کا بھی نہایت شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی اشرف المخلوقات میں سے انتخاب کیا، اور اس نے انسان کو یہ شرف عطا کیا کہ اسے اشرف المخلوقات بنا کے اس زمین پہ بھیجا. اور فقط یہ نہیں کہ اس مخلوق کو زمین پہ ایک باشرف مخلوق بنا کے بھیجا، بلکہ اس انسان کو اس زمین پہ بھیجنے کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا نمائندہ قرار دیا. کیونکہ آج کی بات اس موضوع پہ ہے کہ انسان کامل کی حقیقت کیا ہے، تو مقدمہ کے طور پہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان دو پہلو مخلوق ہے، جسم اور روح کا مرکب ہے. فقط یہ جسم نہیں ہے، ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس جسم کے بعد ایک روح کا اور درجہ ہے جو اس انسان کے لیے رکھا گیا ہے. فقط جسم اور روح نہیں ہے، روح کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک معنی عقل ہے، یعنی صاحب شعور، صاحب عقل، صاحب ادراک مخلوق ہے. اب یہ مخلوق، کیونکہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو خلق کیا ہے کہ خدا کی عبادت کرے، اور عبادت کا معنی یہ عرض کیا تھا کہ خدا کی معرفت حاصل کرے. اور کیونکہ خدا کی معرفت عقل اور شعور کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو با شعور، با عقل اور با ارادہ مخلوق بنا کے اس دنیا پہ بھیجا ہے،
صحیح،
تاکہ جو فرد اس افراد کی، اس ٹیم کے افراد جو ہیں، ان میں سے جو فرد ارادے کے ساتھ اپنے شعور اور عقل کو کام میں لاتے ہوئے اپنے بالا تر مراتب میں آئے گا وہی کامیاب ہے۔ مقدمہ کے طور پہ جو عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ دو بعدی مخلوق ہے، دو جنبے والی مخلوق ہے، اب اگر فقط ہم اس کا جنبے ظاہری دیکھیں، ایک جسم اور جسمانی حوالے سے دیکھیں، تو اس میں اور دوسرے حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے، نمو کرتا ہے یعنی بڑھتا ہے، کچھ کھانے کے بعد اس میں رشد ہوتا ہے، اس میں ترقی آتی ہے، اس میں تولید نسل کا جذبہ ہے، چلنا پھرنا، بیماریاں، حالات کے اثرات جو ہیں یہ اس پہ عارض ہوتے ہیں، اسی طرح دوسرے حیوانات پہ بھی جو ہے وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تولید نسل کرتے ہیں، حالات و ہوا، آب و ہوا کے اثرات ان پہ بھی مؤثر ہیں۔ اگر انسان کو فقط اور فقط ایک جسمانی جنبے کے ساتھ دیکھا جائے تو اس انسان اور حیوان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے جو حقیقت انسان ہے، اگر اس کو نہ پہچانا جائے تو انسان کو گویا پہچانا ہی نہیں گیا ہے، وہ انسان کی روح ہے۔ اگر انسان کی روح کو پہچانا جائے گا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، جب ہم اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا اصلی ہدف کیا ہے اور کس مرتبے پہ ہے اور اس کس مرتبے کے لیے یہ خلق ہوا ہے۔ اگر وہ اس مرتبے تک پہنچ جائے تو وہ مرتبہ کمال ہے، لیکن اگر اس مرتبے تک نہ پہنچے، اس سے نیچے رہ گئے، تو وہ مرتبہ ناقص ہے، اور انسان اپنے تمام مراتب کو طے کرتے کرتے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔
تو قبلہ میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں آپ سے کہ جو ہم نے کہا کہ انسان کامل، جیسے آپ نے فرمایا کہ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک جنبہ اس کا مادی ہے، ایک روحانی ہے باطنی، تو سب سے پہلے میں اس پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ انسان کامل کی پہلے اگر وضاحت ہو کہ انسان کامل ہم کسے کہیں، پھر ہم دوسرے اور جو موارد ہیں ان پہ بحث کریں گے۔
دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کے سوال کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم کسی چیز کے کامل اور ناکامل یعنی ناقص ہونے کا تصور کرتے ہیں، فرض کریں آپ کسی کو ایک لسٹ دیتے ہیں جس میں 10-15 چیزیں لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے وہ خرید کے لے آئے، جب وہ شخص آپ کے لیے آپ کی چیزوں کو خرید کے لاتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں آیا یہ لسٹ کامل ہے، جو میں نے لکھا تھا وہ آپ نے خرید کیا ہے؟ اگر تو اس نے وہ لسٹ آپ کی مرضی کے مطابق تمام اشیاء خرید کی ہوں تو وہ لسٹ کامل ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک ایٹم بھی رہ جائے تو وہ لسٹ کامل نہیں ہے۔ انسان کے کمال کی تعریف بھی کچھ اسی طرح ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے کچھ شرط، کچھ مراتب اور کچھ مرحلے رکھے ہیں، اگر یہ انسان ان مراحل کو تمام طے کر کے اس نہائی مرحلے تک پہنچ جائے تو انسان کامل ہے، لیکن اگر انسان شروع میں یا کچھ نیچے والے مرتبے پہ رہ جائے، ممکن ہے کہ اچھا انسان ہو لیکن کامل نہیں ہے۔ فرض کریں، مثال کے طور پر کرتا ہوں، اگر اسلام نے 5 شرطیں رکھی ہوں انسان کے لیے، ایمان، عمل صالح، اپنے مال کا صدقہ دینا، راہ خدا میں جہاد کرنا، حج کرنا، فرض کریں یہ 5 شرائط ہوں، باقی شرائط زکوٰۃ دینا، اگر ہم ان میں سے 4 شرائط کو انجام لائیں لیکن 5ویں رہ جائے تو ہم اسلام کے نظام میں کامل نہیں ہیں۔ جب تک اسلام کی بتائی ہوئی تمام شرائط پہ پابند نہ ہوں اور ان تمام تقاضوں پہ عمل نہ کریں جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، تو ہم اسلام کے نظام میں کامل نہیں ہیں۔ کمال کے لیے اسلام نے کچھ نہ کچھ شرط و شروط رکھے ہیں، کچھ مرحلے ہیں، اگر ان مرحلوں کو طے کر کے نہایت تک پہنچ جائیں گے تو کامل ہیں، اگر اس سے نیچے رہیں تو ممکن ہے ایک اچھے انسان ہوں لیکن کامل نہ ہوں گے۔
تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اور میری توجہ جس نقطے کی طرف ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ دو جنبے ہیں اس کے، تو گویا کہ انسان کامل کے یہ مراتب یا یہ شرائط جو ہے مخصوص ہے انسان کے روحانی اس جنبے کے ساتھ.
جی دیکھیے, اسلام نے جو انسان کو یہ شرف دیا ہے, خدا نے اس مخلوق کو مخاطب قرار دیا ہے, یہ بہت بڑا شرف ہے. یعنی اسلام میں انسان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ خدا سے کلام کرتا ہے. اسی انسان کے افراد میں سے ایک فرد کو یہ شرف ہے کہ اس کے لیے خدا نے کہا یہ شخص کلیم اللہ ہے, دوسرے کو کہا یہ حبیب اللہ ہے, تیسرے کے لیے یہ صفی اللہ ہے. یعنی اسلام میں انسان کی اتنی عظمت ہے کہ اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ خدا سے ہم کنار ہے اور ہم کلام ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ فقط جنبہ جسمانی یہاں تک نہیں پہنچا سکتا ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کے روحانی جنبے کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. اگر اس کے روحانی جنبے کی طرف توجہ کر کے اور ان تمام شرائط جو میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر چکا ہوں یا عرض کروں گا, ان شرائط کی طرف جو ہے انسان توجہ کر کے ان پہ عمل کرے, تو پھر اس نہایت کلہ تک جو ہے ایک انتہائی مرحلے تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر ان کی طرف توجہ نہ کرے یا ان کی معرفت حاصل نہ کرے, ان کو نہ پہچانے, تو انسان کمال پہ نہیں پہنچ سکتا ہے.
صحیح صحیح, تو کیوں نہ یہاں پہ ان شرائط اور مراتب کی طرف اشارہ ہو.
ان میں سے عرض کیا, اسلام میں پانچ چیزوں کا ایک ابتدائی تصور بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے حضور عرض کیا ہے.
بالکل,
سب سے پہلے ایمان بے خدا ہے.
صحیح.
دوسرا ایمان بے آخرت ہے.
صحیح.
تیسرا خود انجام وظائف روزمرہ ہیں,
یعنی روزمرہ کے کاموں کو
انجام دینا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, خمس دینا, ہمسائے کا خیال رکھنا, مسکین کا خیال رکھنا, یتیموں کا مال نہ کھانا, یہ ایک ایک مرحلہ ہے. جھوٹ نہ بولنا, بعض ہیں عملی ہیں, بعض ہیں اعتقادی ہیں. فرض کریں آپ اعمال میں سب سے آگے ہیں, اعمال میں سب سے اچھے کام کرتے ہیں, لیکن آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے یا میرا عقیدہ درست نہیں ہے, تو وہ میں کمال کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے, میں نے جو گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ایک بودی نگاہ نہیں کی ہے, اعتقاد کے ساتھ عمل کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. جہاں فرمایا ہے آمنوا باللہ وعملوا الصالحات, ایمان لے کے آؤ اور عمل صالح کرو, یہ دو جو ہیں یہ باہم چل رہے ہیں, اکٹھے چل رہے ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کا پہلو آپ پکڑ لیں گے, عمل صالح کریں گے, لیکن آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا, تو آپ کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن اگر فرض کریں میرا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عقیدے کے ساتھ عمل ٹھیک نہیں ہے, میرا یہ عقیدہ ہے کہ خدا واحد ہے, وحدہ لا شریک ہے, قیامت آنی ہے, قبر حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, عقیدہ میرا ٹھیک ہو, لیکن جو ہے میرے اعمال جو ہے میرے عقیدے کے مطابق نہ ہوں, تو مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے. میرے کمال میں رکاوٹیں ہیں, بس ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان انسان کامل کی پہچان کرے کہ انسان کامل کیا ہے, اور اس پہچان کرنے کے بعد جو ہے ان مراحل کو طے کرے.
تو یہاں پہ ایک اور سوال ابھر سکتا ہے, یعنی آپ کی گفتگو سے میں یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ پھر یعنی یہاں پہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم انسان کامل کو پہچانے. پھر
درست ہے,
کیوں؟ یعنی اس کی طرف اور کچھ اشارہ کر سکتے ہیں؟
دیکھیے, انسان کامل کو پہچاننے کی سب سے بہترین ضرورت جو ہے, اردو میں کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر ہم انسان کامل کو پہچانیں گے, اس کے مراتب کو پہچانیں گے, تو خود بخود ہم میں شوق آئے گا کہ ہم اس کی طرف جو ہے چلیں,
رغبت
حاصل کریں. لیکن اگر ہمیں معرفت ہی نہیں ہوگی کہ انسان کامل کیا ہے, اس کے مراتب کیا ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں, یا اس کے مرتبوں کو نہ پانے والے میں نقصانات کیا ہیں, تو انسان جو ہے غافل رہ جائے گا. جب غافل رہے گا تو اس کا اپنے مقصد نہائی جس کے لیے خلق ہوا ہے اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے. دیکھیے, ایک چھوٹی سی مثال آپ کے عرض کرتا ہوں. ایک ملک میں سب سے اعلیٰ ترین جو مرتبہ ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ایک ملک کی صدر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب فرض یہ کرتے ہیں کہ یہ صدر کیسے بنتا ہے. ایک ملک میں فقط ایک وقت میں ایک ہی صدر ہو سکتا ہے. اگر میں چاہوں کہ اس مقام کو حاصل کروں, صدارت کو, تو میں ایک دن سویا ہوا اٹھوں اور صبح صدر نہیں بن سکتا ہوں. میرے لیے ضروری ہے سب سے پہلے میں اپنے ابتدائی تعلیمات کو مکمل کروں, کالج کی تعلیمات کو مکمل کروں, یونیورسٹیز کو مکمل کروں, پی ایچ ڈی فرض کر رہے اگر اس میں شرائط ہے تو ان کو مکمل کروں. اس کے علاوہ جو ہے اور سیاسی تعلیمات میرے پاس ہونی چاہیے, میرے پاس ایک عوام کا پشتوانہ ہونا چاہیے جو عوام میری تائید کرے, انتخابات میں مجھے ووٹ دیں. ان تمام مراحل کے گزرنے کے بعد مجھے اپنی اسمبلی سے جو ہے اعتماد کے کا ووٹ ملنا چاہیے، اس مرحلے کے بعد مجھے مقام ملے گا، کون سا مقام ہے؟
صدارت.
اسی طرح انسان کامل کا مرتبہ ہے. انسان کامل ایک ایسی مخلوق ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، جو اس نے چاہا ہے اس انسان کامل نے انجام دیا ہے. اب اگر ہم چاہیں کہ اس مرتبے تک پہنچیں تو ضرورت ہے، جس طرح میں نے ایک مثال صدر کی دی ہے، پہلے ہم اس کے مراتب کی پہچان کریں تاکہ ہم وہاں تک پہنچیں. اور جب مراتب کی پہچان نہ ہوگی تو ہم وہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. فرض کریں ہم یہاں ہزار سال امید رکھے رہے کہ اے کاش ہم بھی صدر بنیں، لیکن جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے مراحل کیا ہیں، اس کے مراتب کیا ہیں، اس کے یہاں تک پہنچنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے.
بالکل.
فرض کریں میرے پاس پیسہ بھی موجود ہو،
سب کچھ ہے،
سب کچھ ہے، لیکن عوام کی رائے، عوام کا ووٹ جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے. عوام مجھے اچھا نہیں سمجھتی ہے، مجھے پسند نہیں کرتی ہے. میں جتنے مرضی انتخابات میں شرکت بھی کروں تو جب مجھے ووٹ ہی نہیں ملے گا تو میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکوں گا. اسی طرح جتنے بھی جو ہے انسان، فرض کریں انسان کے پاس دنیاوی سب کچھ ہو، دنیا میں پیسہ ہو، زمین ہو، گھر ہو، گاڑیاں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اعتقاد سالم اور عمل صالح نہ ہو، دو چیزیں ہیں، اور ان اعمال کے اوج پہ پہنچا ہوا ہو انسان، تو پھر انسان جو ہے مرتبہ کمال انسانی تک پہنچتا ہے. لیکن اگر ان میں سے کچھ چیزیں بھی نہ ہوں، ایک چیز بھی کم ہو جائے، تو وہ کمال نہیں ہے. ممکن ہے اسے ناقص نہ کہا جائے، لیکن کمال نہائی
نہیں
کہہ سکتے ہیں. اسی لیے اسلام کی نگاہ میں ایک وقت، ایک زمانے میں فقط اور فقط ایک ہی انسان کامل ہو سکتا ہے، وہ انسان کامل جو انسان اور خدا کے درمیان رابطہ ہو سکتا ہے. اگر اس انسان کامل کی صحیح طرح توجہ سے جو ہے شناخت نہ کی جائے، تو حقیقت میں ہم انسان کامل کو جو نہیں پہچانیں گے تو خدا اور انسان کے رابطے کو بھی نہیں پہچان سکتے ہم. کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ جس طرح ایک ملک میں ایک وقت میں ایک ہی صدر ہو سکتا ہے، اس کائنات میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ انسان نمائندہ ہے، یہ خلیفہ خدا ہے. ایک وقت میں خدا کا فقط ایک ہی خلیفہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں بھی خلیفہ ہوں، آپ بھی خلیفہ ہوں.
شکریہ، بہت بہت شکریہ یہاں پہ آپ کا، یہاں آپ کی گفتگو کو روکتے ہوئے. جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کامل کا صحیح تصور کیا ہے اسلام کی نقطۂ نگاہ میں. تو گفتگو کر رہے تھے سید خادم حسین رضوی صاحب، ہمارے ساتھ رہے، پروگرام جاری ہے، دیکھتے رہیے راہ نجات.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل محمد.
دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ نجات، اور گفتگو ہو رہی ہے انسان کامل پہ، یعنی مکمل انسان جسے کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی نقطۂ نگاہ میں کون ہے. جی ہاں رضوی صاحب، تو میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ قرآن جو اسلام کا اہم ترین منبع ہے، آئین ہے اسلام کا، قانون ہے اسلام کا، اور بلکہ انسانوں کی اور کل جو بشریت ہے ان کے لیے آئین ہے. میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں اور اسی طرح سے سنت حسنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ انسان کامل کی حقیقت کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں.
جی دیکھیے، آپ نے قرآن کریم کا ذکر کیا تو خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدن للناس، یہ وہ کتاب ہے جو فقط مومنین کے لیے راہ ہدایت نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا وسیلہ ہے۔ اب یہی انسان جب تمام، یہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ایک راہ وسیلہ ہے، راہ نجات ہے، تو آپ نے جو سوال فرمایا اس کے ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم نے ہمارے لیے بہت سے راستے فراہم کیے ہیں کہ ہم انسان کامل کی شناخت کریں اور اس کی پیروی کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال آیہ کریمہ کو عرض کرتا ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا۔ دیکھیے، میں نے پہلے دو تین دفعہ عرض کیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عاقل مخلوق خلق کیا ہے، باشعور مخلوق خلق کیا ہے۔ اب یہ مخلوق جو باشعور ہے، عقل والی مخلوق ہے، اس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ ہدایت کی ہے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو۔ کیوں اتباع کرے انسان جب خود صاحب عقل ہے؟ آیا عقل کے باوجود انسان کو کسی نہ کسی کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے جی، جب تک آپ کمال کے مقامات پہ نہیں پہنچ جاتے، آپ ہمیشہ اس چیز کے محتاج ہیں کہ آپ خدا کے حقیقی نمائندے انسان کامل کی اتباع کریں تاکہ کمال تک پہنچ جائیں۔ اس کی ایک شاخ قرآن فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے رسول خدا کی ذات میں ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ خدا تک پہنچیں، اس کمال کے بالا ترین مقامات پر پہنچیں، تو آپ اس پیغمبر کی سیرت پہ عمل کریں۔ دوسری جگہ خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ دیکھیے، اس میں دو دفعہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کلمہ اطاعت کو تکرار کیا ہے۔ پہلے فرمایا ہے خدا کی اطاعت کریں، پھر فرمایا ہے خدا کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کریں۔ دیکھیے، یہ ایک عقلانہ سوال ہے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ خداوند تبارک و تعالی جو اس ہستی کا مالک ہے، خالق ہے، وہ انسان کو کسی ناقص کی اطاعت کی طرف بلائے؟ اصل ممکن نہیں ہے۔ خدا کی اطاعت اور اس کی رسول کی اطاعت معلوم ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ حد کمال کی طرف ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ خدا کسی اور کی اطاعت کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، فرما رہا ہے اولی الامر کی اطاعت بھی کیجئے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کائنات میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو اس کمال نہائی تک پہنچے ہوئے ہیں، جن کی اطاعت کوئی بھی پرابلم نہیں رکھتی ہے، یعنی ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے تو اسی طرح ہے جس طرح آپ میری اطاعت کر رہے ہیں، اسی طرح ہے جس طرح آپ میرے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس ہستی میں کچھ افراد ایسے کامل ہیں جو خدا اپنی پاک کلام میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کو اگر نمونہ زندگی چاہیے، سب سے پہلے رسول خدا ہے، اس کے بعد اولی الامر ہے۔ میں اب اولی الامر کی بات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی خداوند نے اس عاقل مخلوق کو ایک قاعدہ کلیہ دیا ہے کہ دیکھیے کہ آپ اس کی اطاعت کریں جو آپ کو مجھ تک پہنچائے، کیونکہ ہدف خلقت یہ ہے کہ انسان کمال تک پہنچے، انسان اپنے اس عظیم مراتب تک پہنچے جن کے لیے خلق ہوا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے حتماً کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہے۔ اگر ہم اس راستے سے جائیں گے تو اپنے راستے تک پہنچ جائیں گے، حد نہایت تک پہنچ جائیں گے۔ اگر راستے تک نہیں جائیں گے، راستے سے الٹ ہو جائیں گے، تو ہم جو ہے راستہ گم کر جائیں گے، کسی اور جگہ سے جا نکلیں گے۔ اسی لیے انسان جو ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ہی تاکید کی ہے کہ آپ جو ہے صراط مستقیم کی طرف آئیے، اور کئی جگہ فرمایا صراط مستقیم فقط اور فقط میری ہی صراط ہے، یعنی میرا راستہ ہی مستقیم راستہ ہے، اور میرے راستے پہ پہنچنے کے لیے کچھ نمونے اس نے ہمیں بیان کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا نمونہ خود ذات اقدس رسول گرامی اسلام ہے، کہ خداوند فرما رہا ہے کہ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ کمال تک آئے، تو اس کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ میں تیرے لیے ایک نمونہ زندگی پیش کر رہا ہوں۔ اگر تو اس کے قدم پہ، اس کے نقشے قدم پہ چلتا رہے گا، تو اس ہدف تک پہنچ جائے گا جو ہدف جو ہے میں نے انتخاب کیا ہے تیرے لیے، لیکن اگر تو اس کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا تو اپنے راستے سے بھٹک جائے گا۔ تو قرآن کریم کی آیات بہت ہی زیادہ ہیں اس موضوع پہ، کہ جو ہمیں اس اپنے پیغمبر گرامی اسلام کی اطاعت، خدا کے راہ مستقیم کی طرف چلنے کی ہدایت دیتی ہیں، جو انسان کے کمال میں کامل تر ہونے میں جو ہے مؤثر ہیں۔ اگر ہم ان کو دقت سے دیکھیں تو دقیقاً خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی کل کتاب میں انسان کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے ہی دوسرا صفحہ کھولے قرآن مجید کا، سورہ بقرہ کے چند آیات میں تو خدا فرماتا ہے کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ ہدن للمتقین ایک جگہ فرماتا ہے، ہدن للمتقین ایک جگہ فرماتا ہے، ہدن للناس متقیوں کے لیے ایک اپنا مرتبہ ہے ہدایت کا، اور عام لوگوں کے لیے ایک اور مرتبہ ہے ہدایت کا۔ یعنی اس کتاب میں سبھی کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت یہی ہے کہ ہم آپ کو یا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فلاں جگہ جانا ہے، آپ ہماری رہنمائی کریں کیونکہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ جب ہم جانا چاہتے ہیں یعنی ہمارا مقصد وہ ہے، انسان کی ہدایت یعنی جس مقصد کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس مقصد کی طرف رہنمائی کرنا، یہی ایک ہدایت ہے۔ اور یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ کمال کے مراتب تک پہنچیں تو اس کتاب ہدایت کی پیروی میں جس جس مصداق کو اس نے بیان کیا ہے ان مصادیق کو اخذ کرتے ہوئے اس اپنے مقصد حقیقی تک پہنچیں جو کمال ہائی انسان کے لیے تصور کیا گیا ہے۔
صحیح، یہ تو قرآن کی روشنی میں آپ بیان فرما رہے ہیں، تو احادیث کی روشنی میں؟
احادیث کی روشنی میں دیکھیے، ایک اسی ضمن میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ رسول گرامی اسلام سے حدیث نقل ہے کہ کامل ترین انسان وہ ہے جو خدا کے لیے مطیع ترین ہو، یعنی خدا کی اطاعت میں سب سے آگے ہو۔ یہ کیا ہے؟ کمال کی ایک کڑی بیان فرما رہے ہیں۔ کامل انسان کیا ہے؟ جو خدا کی اطاعت میں سب سے آگے ہو اور خدا سے اور خدا کے عذاب سے سب سے زیادہ پرہیز کرتا ہو، ڈرتا ہو۔ اور اسی کے مخالف میں فرماتے ہیں کہ ناقص انسان کیا ہے؟ ناقص کی تعریف بھی خود ہی رسول اکرم فرماتے ہیں، ناقص انسان وہ ہے جو خدا کی اطاعت چھوڑ کے سلطان کی اطاعت کرے، سلطان جائر کی، نقل سلطان حق کی، یعنی ایسے بادشاہ کی، ایسے حاکم کی اطاعت کرے جو ظالم حاکم ہو، خدا کے راستے سے لوگوں کو منحرف کر رہا ہو۔
صحیح۔
اور ناقص وہ ہے جو اس سلطان سے ڈرے، اس کے بجائے کہ وہ خدا سے ڈرے، خدا کی رہنمائی پہ عمل کرے، بلکہ وہ کیا ہے؟
اس حاکم سے،
حاکم سے ڈرے جو انسان کو خدا سے دور کر رہا ہے، منحرف کر رہا ہے۔ تو احادیث میں انسان کامل کا تصور یہ ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے جو، دیکھیں ایک حدیث قدسی میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو زیادہ تلانی نہیں کروں، حدیث قدسی میں ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ عبدی اتینی، اے میرے بندے تم میری اطاعت کر، حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنی مانت بنا دوں،
اپنا جیسا بنا دوں۔
یہ یعنی کمال کا اوج ہے، عروج کمال ہے کہ انسان خدا جیسا ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان خدا، لیکن خود خدا فرما رہا ہے کہ تم میری اطاعت کر، اگر اس طرح جس طرح میں چاہتا ہوں تو میری اطاعت کرے تو میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔ یعنی کیا؟ اگر میں خلق کرتا ہوں تو تو بھی خلق کرنے کا حقدار ہوگا، لیکن میری اجازت کے ساتھ، جس طرح جناب عیسیٰ نے خلق کیا، قرآن نے اس کی تصدیق کی۔ اگر میں کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہوں تو بھی مردے کو زندہ کر سکے گا، جس طرح جناب عیسیٰ نے کیا۔ اگر جو ہے میں جو کام انسان کے تصور سے بالاتر ہے، فرض کریے میں ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری قوم کے سر پہ سایہ بنا سکتا ہوں، تو بھی ایسا کام کر سکتا ہے۔
یعنی درواقع خدائی
صفات اس میں، یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درواقع انسان کامل یعنی ان تمام صفات ولائی کا حامل ہوتا ہے جو خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنے نمائندے اور اپنے خلیفہ کو دی ہیں۔ بس اس تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے جو راہ راہ مستقیم ہے، راہ ہدایت ہے، وہ راہ قرآن ہے اور سنت رسول ہے۔ اگر اس راستے سے چلتے ہوئے، جس طرح میں نے ایک مثال آپ کو ایک صدر کی دی ہے، اگر اسی راستے سے چلتے چلتے ہم نہایت تک پہنچیں گے تو ہم اس مقام کو اخذ کر لیں گے، لیکن کیونکہ ہم میں وہ ظاہری توان نہیں ہے، دنیا میں مشاغل اتنے زیادہ ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اگر نہایت تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم بالکل اس کو چھوڑ دیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں تک اخذ کر سکتے ہیں وہاں تک اسے
جہاں تک انسان میں توان ہے حاصل کرنے کی، اس راستے پہ چلنے کی، چلے انسان اگرچہ وہ اس کی انتہا تک بھی نہ پہنچ سکے، لیکن اس کا یہی
راستے میں نہیں چھوڑنا چاہیے.
ہاں بالکل، یعنی اس کی خصوصیت یہی ہے کہ انسان خود بخود اس راستے کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس پہ تاکید کیا گیا ہے قرآن اور روایت کی روشنی میں. جی، یہاں تک میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جو کہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک مہمان ہمارے ساتھ دہلی سے فون پہ اس وقت موجود ہے، تو ہم اسی سلسلے میں ان سے بھی ایک سوال پوچھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب کیا رہے گا. جی ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ راہ نجات، اور گفتگو ہو رہی ہے انسان کامل کے تصور کے اوپر اسلام کی نقطۂ نگاہ میں. یہاں دہلی سے ہمارے ساتھ بتایا گیا کہ سید میثم عباس زیدی، جو اسلامیات کے ماہر اسکالر مانے جاتے ہیں، اور دہلی میں اس وقت موجود ہیں اور فون کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، تو ان سے بھی ایک سوال پوچھتے ہیں. جی زیدی صاحب، السلام علیکم.
السلام بشیر صاحب، خیریت سے؟
جی، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اس پروگرام کے لیے اپنا یہ قیمتی وقت نکالا. میں اپنی ٹیم اور اپنی جانب سے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں.
جی، میں بھی جناب بشیر احمد بھٹ صاحب اور جناب کے فیض صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
جی،
آپ کے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
جی بہت بہت شکریہ. میں یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام انسان کامل کے تصور کے اوپر ہے، اور یہاں ہمارے جو مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں، آپ نے کافی اچھے انداز میں ان مطالب پہ روشنی ڈالی ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن نے بعض جگہ پہ انسان کی مذمت کی ہے، جیسے صفات رذیلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جیسے میں ایک آیہ شریفہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، انہ کان ظلوما جہولا، جیسے خدا فرما رہا ہے کہ یہ انسان ظالم ہے، جاہل ہے، یا اور ایک جگہ فرما رہا ہے خلق الانسان اجولا، یہ اجلت میں خلق کیا گیا اس کو. تو میں آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ یہ صفات رذیلہ آیا انسان کامل بننے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتی؟
بشیر احمد بھٹ صاحب، سوال کو ہم جو ہے وہ دو تناظر میں دیکھ سکتے ہیں.
جی،
ایک تو خود قرآن مجید کی جو دوسری آیتیں ہیں اس کے مقابل میں، جنہوں نے جو ہے انسان کا تصور اور اس کی خلقت کا اور اس کی وجود کا تصور پیش کیا ہے، اور یعنی اس کے برعکس آیتیں ہیں، وہ ظاہراً کنٹرڈکشن اس میں دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ ان کے اندر جو ہے تضاد ہے. تو ایک تو اس تناظر میں آپ اس سوال کو دیکھ سکتے ہیں، اور ایک دوسرا جو ہے وہ ایک عام یعنی کہنا چاہیے جو مکاتب فلسفی ہیں اس کی نظر میں دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ پہلے میں ایک کامن پلیٹ فارم پہ اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا، یعنی تھوڑا سا مذہبی
بالکل بالکل
قرآن کی روح سے ہٹ کے.
بالکل،
دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ انسان کی جو سرشت ہے اور اس کی جو خلقت ہوئی ہے، اس میں خدا نے انسان کو دو اہم عناصر کے ساتھ، دو اہم چیزیں جو ہے اس کی خلقت میں، اس کی سرشت میں جو ہے وہ عجین کی ہے اور اس کو جو ہے وہ خلق کیا ہے. سب سے پہلے ایک مادہ ہے انسان کی وجود میں کہ جو انسان بنتا ہے جس سے، اور دوسری چیز جو ہے وہ روح ہے. یعنی روح اور مادے سے مل کر انسان بنتا ہے. ان میں سے آپ کسی بھی ایک چیز کو لے لیں گے تو وہ انسان نہیں کہلائے گا. اگر روح لے لیں گے تو خالی لاش رہ جائے گی، اور خالی روح ہوگی اور جسم نہیں ہوگا، مادہ نہیں ہوگا، تو وہ انسان نہیں ہوگا. تو انسان، ان دونوں چیزوں کی اپنی ایک خاصیتیں ہیں، صفتیں ہیں، مادے کی اپنی خصوصیتیں ہیں، اپنی اس کی محدودیتیں ہیں جو خدا نے اس کے اندر رکھی ہیں، ودیت کی ہیں مادے کے اندر. اور ان محدودیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ان خاص جو خصوصیتیں اور صفات ہیں مادے کی، تو واقع جو صفات رذیلہ جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے قرآن میں، جو ہے جگہ جگہ ان صفات سے انسان کو یاد کیا گیا ہے، تو وہ اس میں جو مادے کا جو پہلو ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے.
جی جی،
انسانی مادے کو جو ہے، کیونکہ اس کے اندر جو نقائص اور جو محدودیت اور جو ضعف اور کمزوری مادے میں ہے وہ اس کا خاصہ ہے. اس کے اندر جو خوبیاں اور صفات حسنہ ہوتے ہیں وہ جو قوا ہوتے ہیں، لیکن بالفعل یعنی ایٹ اے ٹائم جو کچھ مادہ ہوتا ہے وہ نقص ہے ایک طرح سے. لیکن روح جو ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے روح کے پہلو کو، تو آپ دیکھیں گے کہ روح کے اندر یعنی وہ صفات حسنہ ہے. خود قرآن مجید میں اس چیز کی طرف اشارہ جو کیا گیا ہے، صفات حسنہ کی برعکس جو صفات رذیلہ ہیں، جیسے کہ انہو کانا ظلومن
جہولا،
اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں قرآنی روح سے اس طرف اشارہ کروں، میں یہ بتانا بہتر سمجھتا ہوں کہ جو روح ہے، روح میں جو ہے وہ خود وہ صفات پائی جاتی ہیں حسنہ کے، جو اس لائق انسان کہلا سکتا ہے اور خدا نے اس کو جو ہے خطاب کیا ہے اور خلیفۃ اللہ کہا ہے. کیونکہ انسان اگر اپنے مادے اور جسم کی پرورش کرے گا
جی،
تو وہ بہت زیادہ کمال حد کی حد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ مادے کے ایک اپنے نقائص، ایک محدودیت ہے
جی، جی
لیمیٹیشنز ہیں. تو وہ کمال کی حد تک، کیونکہ خود کائنات میں ہم دیکھیں گے موجودات میں اس سے زیادہ قوی اور ہیکل اور جسیم مخلوقات ہیں، تو وہ یعنی وہ کہیں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان موجودات کا. لیکن روح کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے، اور انسان اپنی روح کی پرورش سے اور تربیت سے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے، جس کو انسان کامل کہتے ہیں اور اس کو برتری دی گئی ہے دوسری تمام مخلوقات کے اوپر
جی.
اور جہاں تک سوال رہا خود قرآن مجید کی آیات کی روح سے، جو آپ نے سورہ احزاب کی 72 آیت کی طرف اشارہ کیا ہے
جی جی،
تو یہ اس میں آپ اس کا سیاق و سباق جب دیکھیں گے ان آیات کا، تو یہاں پر جو ذکر کیا تھا خداوند عالم نے ذکر کیا اس آیت میں، وہ ایک امانت جو پیش کی گئی تمام مخلوقات کی طرف، پہلے آسمان، زمین اور جو پہاڑ ہیں، اور انہوں نے ان کو حمل کرنے سے اس امانت کو خدا کی جو ہے وہ انکار کیا
بالکل،
اپنے کو اس لائق نہیں سمجھا. لیکن انسان نے جو ہے وہ اس کا متحمل ہونے کی حامری بھری
جی،
اور اس کو قبول کیا. تو اس کے ذیل میں خدا فرما رہا ہے کہ انہو کانا ظلوماً جہولا، یعنی
جی
انسان جو ہے وہ ظالم بھی ہے اور
جاہل
بھی ہے، یعنی بہت زیادہ متجاوز ہے، ایک طرح سے ظالم کا کہنا چاہیے
صحیح.
یعنی خدا نے تو یہ بات تو قبول ہے، اس حد تک ہے کہ بھئی یہ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جو خدا امانت سپرد کرنا چاہ رہا تھا
صحیح.
وہ امانت یعنی صرف تمام مخلوقات میں انسان اس لائق ہے کہ وہ اس کا متحمل ہو سکے اس امانت کا
صحیح.
وہ امانت جو ہے کیا ہے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے
بالکل.
لیکن المیزان میں علامہ طباطبائی مرحوم نے جو ہے وہ امانت الہی، ولایت الہی اور حق کا راستہ یا اکمال حق کی طرف اس کو
جی
کا مثال بتایا امانت کا
جی. زیدی صاحب
امانت جو بھی ہو
جی،
یعنی خدا نے اس بات کو مانا ہے کہ بھئی انسان جو ہے اس لائق ہے کہ اس کا متحمل ہو سکے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اس کے نتائج ہیں انسان نے جو قبول کیا ہے
جی
وہ تھوڑا سا نادانی یا اس پر مبنی ہے، کیونکہ نتائج اس کو جو ولایت الہی ہے اس کا متحمل ہونا بہت ہی ایک سنگین مسئلہ ہے، بہت ہی آرزش رکھتا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اس کو جلدی سے کوئی قبول کر لے. تو اگر واقع اس نے قبول کیا ہے اور وہ جو کیٹیگریز ہیں، جو معیار ہیں جو رکھے گئے ہیں
جی
کہ جو متحمل مخلوق ہے ان اس ولایت الہی کی،
زیدی صاحب میں آپ سے یہیں پہ خدا حافظی کرتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم گفتگو کو آپ کے ساتھ آگے بڑھا سکیں. جی رضوی صاحب، جیسے آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہمارے مہمان نے یہاں پہ اس کی وضاحت فرمائی، لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں ہمیں ایک وقفہ لینا پڑے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے، پروگرام دیکھتے رہیے راہ نجات. جی ہاں ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں راہ نجات، اور جی زیدی صاحب، رضوی صاحب معاف کیجیے گا، آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکے، کہ انسان کامل جو ہم کہہ رہے ہیں، مکمل پرفیکٹ انسان، اس کے اثرات اس کائنات پہ ہے کچھ یا نہیں، یعنی اس کا ہونے کا کچھ، اس کے وجود کا کوئی اثر ہے کائنات پہ؟
جی دیکھیے، جس طرح ہم بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ کائنات میں یہ انسان خدا کا خلیفہ ہے
جی،
تو یہ سوال بھی ممکن ہے پیش آ سکے کہ اس انسان کے افراد میں کئی گناہگار بھی ہیں کئی نیک بھی ہیں، تو آیا سبھی تو خلیفہ خدا نہیں ہیں؟ اگر سبھی خلیفہ خدا ہوں تو یہ تو تضاد نظر پیش آئے گا. اسی طرح سے جب ہم نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ کائنات میں ایک وقت میں فقط اور فقط ایک ہی وہ ولی خدا جس کو انسان کامل کا مقام حاصل ہے، فقط ایک ہی انسان کامل ایک وقت میں ہو سکتا ہے. اگر وہ انسان کامل جو ایک وقت میں ہونا چاہیے وہ نہ ہو تو یہ کائنات اپنے تمام شکل و شمائل کے ساتھ نابود ہو جائے گی. حدیث نبوی میں ہے اور حدیث امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ لو للحجا لساحت الارض
بأهلها.
حجت سے مراد وہی انسان کامل ہے جو انسان اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، رابطہ ہے. اگر یہ انسان نہ ہو تمام فیوضات الہی منقطع ہو جائیں گے. جب فیوضات الہی اور رحمت الہی منقطع ہو جائے تو یہ نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا. تو اس انسان کامل کا اس ہستی پہ، اس کائنات پہ بہت عظیم اثر ہے. اگر یہ خدا اور انسان کے درمیان واسطہ موجود ہو تو یہ نظام درست ہے، چلتا رہے گا ایٹومیٹکلی. جیسا گھڑی ایک اس میں سیل ٹھیک ہو اور اس کے تمام پرزے ٹھیک ہوں تو خود بہت چلتی رہے گی. لیکن اگر اس کے پرزے ٹھیک ہوں لیکن اس میں وہ بیٹری نہ ہو، اس میں وہ سیل نہ ہو، تو گھڑی بالکل رک جائے گی. اس کائنات اور اس ولی حق اور اس نمائندہ حق اور اس انسان کامل کا ارتباط جو ہے اتنا قوی ہے کہ اگر ایک لحظہ وہ اس کائنات سے غافل ہو جائے، نہ ہونا تو دور کی بات ہے. یعنی جس طرح خدا اس کائنات میں حاضر و ناظر ہے اور جو ہے اپنے بندوں پہ شفقت اور رحمت کے ساتھ جو ہے اپنی رحمت کو نشاور کر رہا ہے، اسی طرح وہی کام جو خدا کر رہا ہے اسی کام کو اس کا ولی اور اس کا نمائندہ برحق ادامہ دے رہا ہے، اسی کو آگے چلا رہا ہے. تو اسی ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہی انسان کامل ایک لحظہ بھی اس کائنات سے اس کا تصور مٹا دیں، ہٹا دیں، تصور کریں کہ وہ
نہ کریں
تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ زمین اہل سے اگر خالی ہو جائے گی تو اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ نابود ہو جائے گی،
یعنی کمپلیٹلی
بالکل ختم ہو جائے گی. کیونکہ خدا نے اس انسان کو اپنا نمائندہ بنا کے یہاں رکھا ہوا ہے. جب وہ نمائندہ ہی نہیں ہوگا تو یہ ایک کائنات اس طرح ہے جیسا ایک فضول چیز ہے.
جی آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں تک چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھا سکیں، اگرچہ بہت سارے مطالب رہ گئے، لیکن پھر بھی آپ کا بہت بہت
بہت بہت شکریہ.
آپ کے ساتھ یہی بے خدا آپ سے کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے راہ نجات اور گفتگو ہو رہی تھی انسان کامل کے تصور پہ. ہمیں لکھیے اپنے تجاویز اور بہترین آرا سے ہمیں مستفیض فرمائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.